السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ففروا الى الله اني لكم منه نذير مبين صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا وعليك توكلنا آمین یا رب العالمین. محترم حضرات، آج ہمارے بیان کا موضوع ہے ہلال عید ہماری ہنسی اڑاتا ہے. اس وقت جو بھی عالم اسلام کی صورتحال ہے انتہائی افسوسناک ہے. سن 1945 میں جب دوسری جنگ عظیم ختم ہوئی، اس وقت دنیا میں ایک نئی عالمی طاقت ابھر کر سامنے آئی، امریکہ کی، اور اس طاقت نے پوری دنیا پر اپنی اجارہ داری قائم کرنے کے لیے باقاعدہ منصوبہ بندی کی. اس عالمی طاقت کو تین اپنے دشمن نظر آئے کہ جو اس کی عالمی اجارہ داری میں رکاوٹ ہے. نمبر ایک روس، نمبر دو مسلمان، اور نمبر تین چین. اس نے پہلے ہدف کے طور پر روس کو رکھا کہ سب سے پہلے تو اس کو زیر کرنا، اور اس کے لیے اس نے مسلمانوں سے بھی مدد لی، اور مسلمانوں کے ساتھ ساتھ اس نے مسلمانوں کے ذریعے سے ہی پھر بالآخر چین سے بھی مدد لی کہ پہلے اس دشمن سے نپٹ لیا جائے پھر باقیوں سے بعد میں نپٹیں گے. مسلمانوں نے سادہ لوہی میں امریکہ کا ساتھ دیا، امریکہ کو اڈے دیے، امریکہ کے ساتھ چین کی دوستی میں پاکستان نے کردار ادا کیا، اور بالآخر 1988 میں امریکہ اپنے پہلے دشمن کو زیر کرنے میں کامیاب ہوا. 1988 میں سوویت یونین روس کے حصے بکھرے ہوئے، اور اس کے بعد وہ دنیا میں ایک عالمی طاقت کی حیثیت سے باقی نہیں رہا، اور امریکہ زمین پر سول سپریم پاور کے طور پر وجود میں آ گیا. اب اس کے بعد اس کا دوسرا ہدف عالم اسلام ہے، اور ایک ایک کر کے وہ مسلمان ملکوں کو تباہ کرتا چلا آ رہا ہے. 1988 میں سوویت یونین کی تحلیل کے بعد، اس کے ٹکڑے ہونے کے بعد، اس نے پھر اگلے ہدف کے طور پر مسلمان ملکوں کے خلاف جارحیت کا آغاز کیا. 1991 میں خلیج کی پہلی جنگ میں عراق کا برکس نکالا، اس لیے کہ امریکہ کے اوپر سوار ہے یہودی سرمایہ کار. جیسے اقبال نے ایک زمانے میں کہا تھا جب برطانیہ سپر پاور تھا کہ فرنگ کی رگے جاں پنجہ یہود میں ہے، اس وقت امریکہ کی رگے جاں پنجہ یہود میں ہے. تو یہود نے محسوس کیا کہ گریٹر اسرائیل کے لیے سب سے بڑا خطرہ عالم عرب میں اگر کوئی ہے تو وہ عراق ہے. تو تو سب سے پہلے امریکہ نے عراق کو تباہ و برباد کیا، اس کے بعد افغانستان میں اس دوران طالبان کی ایک اسلامی حکومت قائم ہو گئی، اس کی برکات دنیا کو نظر آنے لگی، 95% عراق پر ان کا قبضہ، وہاں پر امن و امان، وہاں پر کوئی افغانستان کی تاریخ میں پہلی بار خانہ جنگی، بدمنی، لوٹ مار، جرائم ختم ہو گئے، لہذا اسرائیل نے محسوس کیا کہ یہ دوسرا خطرہ ہمارے لیے یہ افغانستان بن جائے، اگر اس نظام کو دنیا نے دیکھ لیا، اس سے متاثر ہو گئے، تو پھر ہمارے عزائم تو پورے نہیں ہو سکتے، لہذا 2001 میں ٹوین ٹاورز کا پورے کا پورا ڈرامہ رچا کر امریکہ نے افغانستان پر حملہ کر دیا، ساتھ ہی پاکستان کی بھی ایٹمی طاقت اسرائیل کے لیے خطرہ تھی، لہذا یہاں پر بھی سی آئی اے بلیک واٹر کے ایجنٹ داخل کر کے یہاں پر بھی خانہ جنگی شروع کرا دی، جو کبھی تک جاری ہے۔ پھر اس کے بعد 2003 میں دوسری خلیجی جنگ ہوئی اور اس مرتبہ عراق کے اوپر پوری طرح قبضہ کر لیا، اس کا تیل آئل ٹینکرز کے اندر بھر بھر کر امریکہ شفٹ کیا، اور ابھی بھی وہاں پر خانہ جنگی جاری ہے، بربادی جاری ہے۔ پھر ایک عرب بہار شروع ہوئی جو امریکہ کے ایجنٹ حکمران عالم اسلام پر قابض تھے، ان کے خلاف نفرت کا آغاز ہوا ایک خاص واقعے سے تیونس میں، پھر اس کے بعد یہی معاملہ ہوا لیبیا میں، لیبیا میں خانہ جنگی کو پورے طور پر سپورٹ کر کے قذافی کی حکومت کو ختم کیا، قذافی کو بدترین انداز سے ہلاک کیا گیا، ابھی بھی لیبیا میں پوری طرح استحکام نہیں۔ لیبیا کے بعد پھر شام میں اس وقت مسلمانوں کے درمیان خانہ جنگی جاری ہے، عجیب شام کی صورت حال ہے، ایک طرف وہاں کا بدترین غازی شیعہ حکمران ہے جو ہمیشہ سے مغرب کا ایجنٹ رہا ہے، حافظ الاسد، اور اس کے بعد اس کا بیٹا بشار الاسد، اور اس نے سنی مسلمانوں پر انتہائی ظلم روا رکھے ہیں، اور اب سنی مسلمانوں کو اس کے خلاف کھڑا کیا گیا ہے، اور سنی مسلمانوں کی حمایت اب کرنے والا کون ہے؟ امریکہ ہے، اسرائیل ہے، یا پھر جو امریکہ کے ایجنٹ عرب شیوخ ہیں، سعودی عرب ہو، امارات ہو، یہ اس کی مدد کر رہے ہیں۔ دونوں طرف، ایک طرف غالی شیعہ ہے جس کے پیچھے روس ہے، دوسری طرف سنی مسلمان ہیں لیکن ان کے پیچھے امریکہ اور اسرائیل، انسان کس کی حمایت کرے، کس کے حق میں بولے؟ اور بدنیتی یہ ہے کہ یہ کوشش نہیں کی جا رہی کہ جلد از جلد جنگ کا فیصلہ ہو، بلکہ کوشش کی جا رہی ہے کہ تھوڑی تھوڑی مدد دونوں طرف کرتے رہو تاکہ آپس میں لڑ لڑ کے مرتے رہیں، اور جو بھی آخر میں بچے اتنا کمزور ہو کہ ہمارا محتاج ہو، ہمارا مرہون منت۔ مصر میں انتہائی دھاندلی اور زیادتی کا معاملہ ہوا، وہاں پر ایک عوامی تحریک کے نتیجے میں اس نے مبارک تو دفاع ہوا، اور اس کے بعد جو وہاں کی اسلامی جماعت تھی اس کے خلاف فوج نے اور عدلیہ نے انتہائی جانبداری کا مظاہرہ کیا، ان سے غلطی یہ ہوئی کہ انہوں نے کمپرومائز کر لیا، فوج کے ساتھ بھی، عدلیہ کے ساتھ بھی، عام انتخابات میں وہ جیت گئے، صدارتی انتخاب میں بھی جیت گئے، لیکن فوج نتیجے کا اعلان کرنے نہیں دے رہی تھی، مذاکرات ہوئے، گیو اینڈ ٹیک ہوا، جو بہت بڑی غلطی تھی اخوان المسلمون کی، اور بالآخر اس کے نتیجے میں مجبوراً ان کو الاخوان المسلمون کا صدارتی امیدوار، اس کو کامیاب قرار دے کر حکومت دینا پڑی، لیکن پورے ایک سال تک اس کے لیے مسائل کھڑے کرتے رہے، اسے کام نہیں کرنے دیا، اور اس کے بعد پھر سیکولر قوتوں کو تقویت دے کر اور فوجی بغاوت کر دی. دنیا بھر میں وہ امریکہ جو جمہوریت کے راگ الاپتا ہے اس کے بارے میں کہتا ہے کہ وہاں پر کوئی بغاوت نہیں ہوئی اور جمہوریت کی بحالی کے لیے یہ سارے کا سارے اقدام کرنا پڑا. اس وقت پھر الحمدللہ اخوان المسلمون وہ تحریک چلا رہے ہیں, بڑے پیمانے پر ان کی خون ریزی بھی ہو رہی ہے, فوج اپنے لوگوں کو مار رہی ہے, لیکن وہ قربانیوں کے لیے داستان رقم کر رہے ہیں. اسی طریقے پر بنگلہ دیش میں حسینہ واجد کی حکومت نے ہندوستان اور امریکہ کی شے پر ایک بہت بڑے ظلم کا آغاز کیا ہوا ہے. اس کی پہلی حکومت آئی تھی, اس وقت اس کو خیال نہیں آیا تھا کہ 71 میں جماعت اسلامی نے پاکستان کے حمایت کی تھی اور بنگلہ دیش کی مخالفت کی تھی, اس وقت کوئی خیال نہیں آیا. لیکن اب دوسری بار ان کی حکومت آئی ہے تو ان کو یاد آیا کہ یہ تو پاکستان کے حامی تھے بنگلہ دیش کے مخالف تھے. ایک ٹریبنل بنا کر جماعت اسلامی کی بزرگ قیادت کے اوپر مقدمے چلائے جا رہے ہیں. ان کے ایک 90 سال کے بزرگ کو 90 سال کی قید کی سزا سنائی گئی, ایک دوسرے بزرگ کو سزائے موت سنائی گئی. جتنے فوج میں اسلامی ذہن کے لوگ تھے ایک جعلی بغاوت کے ذریعے سے ان سب کو بار دیا گیا ہے. بڑے پیمانے پر جماعت اسلامی کے کارکنوں کے خلاف بنگلہ دیش میں کریک ڈاؤن ہو رہا ہے اور بہت سے لوگ ان میں سے بیچارے اپنا ملک چھوڑنے پر مجبور ہیں. پاکستان میں آ کر بہت سارے رپورٹس ہیں, بدترین قسم کا ظلم کیا جا رہا ہے جماعت اسلامی کے ساتھ. افسوسناک طرز عمل ہماری حکومت کا ہے. ہماری حکومت نے دھیان دیا ہے کہ جو کچھ بنگلہ دیش میں ہو رہا ہے وہاں کا اندرونی معاملہ, وہاں کے لوگوں کو پاکستان کی حمایت کے جرم میں سزا دی جا رہی ہے اور حکومت پاکستان کہہ رہی ہے کہ ان کا اندرونی معاملہ ہے. کس قدر کے حصے کی بات ہے, خود سوچئے کہ اگر آج بنگلہ دیش میں کوئی آزادی کی تحریک چلے اور کچھ لوگ اس آزادی کی تحریک کے خلاف بنگلہ دیش کی حمایت کرے تو یا کوئی جرم ہوگا؟ تو اپنے ملک کی آزادی کو بچانا, اس میں انتشار کو کے خلاف کوشش کرنا کوئی جرم ہے؟ اور پھر سپریم کورٹ بنگلہ دیش کی جماعت اسلامی کے حوالے سے فیصلہ دے چکی ہے کہ انہوں نے بنگلہ دیش کو تسلیم کر لیا ہے, یہ یہاں کے مکمل شہری ہیں, اور جماعت اسلامی وہاں پر خالدہ ضیاء کی حکومت میں شریک حکومت رہی. اس کے باوجود اس قسم کا جرم, اس قسم کا ظلم اور خانہ جنگی کیفیت وہاں بھی پیدا ہو رہی ہے. ظاہری بات ہے ویسا ظلم ہوگا تو پھر اسلامی ذہن کے لوگ اٹھیں گے, آپس میں مارا ماری ہوگی. مقصد یہی ہے امریکہ کا کہ ہر مسلمان ملک میں خانہ جنگی ہو, آپس میں لڑ لڑ کے مسلمان اتنے کمزور ہو جائیں کہ پھر ہمارے لیے یہ ترنے والا ثابت ہے. ہم جہاں دیکھیں وہاں پر اس ملک کے ٹکڑے کر کے اس کو اور چھوٹا کر دیں. سودان کو ٹکڑے کر دیا, مصر میں بھی عیسائیوں کو اٹھا کر وہاں پر بھی ایک چھوٹی عیسائی ریاست بنانے کے منصوبے ہیں. اسی طریقے پر پاکستان میں بھی خانہ جنگی کے لیے انہوں نے پوری فضا تیار کر رکھی. ایک طرف فوج جو کہ ان کی تنخواہ پر پلتی ہے, فوجی امداد فوج کو ملتی ہے, اسلحہ فوج سے ملتا ہے, اس پر دباؤ ہے کہ تم آپریشن کرو اپنے ملک میں, اپنے ملک کے لوگوں کو مارو. لال مسجد میں آپریشن ہوا, سوات میں آپریشن ہوا, وزیرستان میں آپریشن ہوا, اور پھر آپریشن کے رد عمل میں جو لوگ اٹھتے ہیں انہی کے ایجنٹ ان کے انتقام کے جذبے بہت بڑھاتے ہیں, ان کو پوری رہنمائی دیتے ہیں کہ کس طرح سے نقصان پہنچانا ہے پاکستان کی اہم تنصیبات کو. کامرہ بیس کو نقصان پہنچایا, مہران بیس کو نقصان پہنچایا, اور ان کو پورے وسائل فراہم کرتے ہیں. مقصود کیا ہے کہ آپس میں خانہ جنگی ہے, مجاہدین اور فوج آپس میں ٹکرا جائے, پھر مسلسل بلوچستان میں شیعہ کمیونٹی کو نقصان پہنچانا تاکہ شیعہ سنی فساد شروع ہو جائے، ٹارگٹ کلنگ کر کے دیوبند کے بڑے بڑے علماء کو شہید کرنا تاکہ دیوبندی شیعہ یا دیوبندی بریلوی فساد شروع ہو جائے، مزارات کے اوپر بم دھماکے کرنا تاکہ بریلویوں میں اشتعال پیدا ہو، تو پوری کوشش ہم کی کہ یہاں بھی خانہ جنگی شروع ہو جائے۔ تو یہ حالات ہیں کہ جن میں ہم عید منا رہے ہیں، ہر طرف مسلمانوں کا خون بہ رہا ہے، برما میں بت مت کے ماننے والے جو بہت بڑے امن کے علمبردار بنتے تھے، بدترین صفاقی کی اس طریقے پر ظلم و ستم کیا ہے، مارا ہے مسلمانوں کو، ان کے ہاتھ کاٹے ہیں، ان کے ناک کاٹے ہیں، ان کے کان کاٹے ہیں، شکلیں بگاڑی ہیں، کاٹ کاٹ تصویریں دیکھے تو آپ مل جائیں گے، برما میں یہ مسلمانوں کا قتل عام ہوگا، ان حالات میں یہ عید آ رہی ہے۔ اس لیے میں نے عرض کیا کہ ہلال عید ہماری اسی اڑاتا ہے، پیام عیش و عشرت ہمیں سناتا ہے، ہلال عید ہماری ہنسی اڑاتا ہے۔ تو اس وقت جیسے میں نے عرض کیا کہ دنیا میں جو ایک بہت بڑا شیطان ہے امریکہ، ایران نے اس کے حوالے سے کہا تھا کہ شیطان بزرگ، بڑا شیطان، وہ بڑا شیطان اس وقت پوری طرح سے مسلمانوں کو تباہ کرنے پر تلا ہوا، اور ہماری کتنی بڑی بے وقوفی ہے، احمق پن ہے کہ اسی شیطان کے ساتھ ہماری دوستی ہے۔ اللہ نے سورۃ فاطر میں فرمایا ہے کہ ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا، شیطان تمہارا دشمن ہے، اس کو دشمن سمجھو، تم اس کو دشمن نہیں سمجھتے، تم اس کی پیروی کرتے ہو، حرام خوریاں کرتے، فحاشی اور بہیائی کرتے، تم شیطان کے رستے پر چلتے، وہ تمہارا دشمن ہے۔ تو بالکل صاف ظاہر ہے کہ امریکہ جو اس وقت دنیا میں شیطان بنا ہوا ہے، دنیا میں جہاں بڑی بڑی تباہیاں ہوئی ہیں اس کے پیچھے امریکہ کا ہاتھ ہے، ہم اس کے ساتھ دوستی کر رہے ہیں، اس کے ہم اتحادی بن کر فخر کرتے ہیں۔ حالانکہ امریکہ آج تک کبھی بھی کسی کا مخلص نہیں رہا، جتنے حکمرانوں نے امریکہ کی غلامی کی ہے وہی حکمران عبرت بنے۔ ایک زمانے میں شاہیران امریکہ کا بہت بڑا ایجنٹ تھا، جب اس پہ زوال آیا تو امریکہ نے کہا خبردار ایران میں مت داخل ہونا، بیمار ہو آؤ علاج کراؤ واپس چلے جاؤ۔ اسی طریقے پر مشرف نے امریکہ کی غلامی میں حد کر دی، خاص طور پر لال مسجد آپریشن۔ لیکن کیا اس وقت مشرف مشکل حالات میں ہے؟ کوئی امریکہ کی طرف سے کوئی اس کے لیے حمایت، کوئی اس کی مدد آ رہی ہے؟ اس معاملے میں تو امریکہ کا معاملہ بالکل دوڑ دو چار کی طرح ہے کہ جو بدبخت اپنے لوگوں کے وفادار نہیں ہو سکتے وہ ہمارے کیا وفادار ہوں گے؟ تو میر جعفر اور میر صادق ہمیشہ ایسے لوگ ذلیل ہوئے ہیں۔ اسی طریقے پر حسن مبارک امریکہ کا ایجنٹ آج سڑ رہا ہے جیل میں پڑا ہوا، کوئی امریکہ اس کی مدد کر رہا ہے؟ امریکہ نے ٹیشو پیپر کی طرح اس کو استعمال کیا، اور اس کے بعد جب وہ ٹیشو پیپر کسی کام کا نہیں رہتا اس کو اٹھا کے پھینک دیتا۔ کاش ہمارے حکمران اس بات کو سمجھیں اور بجائے امریکہ سے دوستی کے اللہ سے دوستی کریں، لیکن بدقسمتی سے ایسا ہو نہیں رہا۔ مشرف امریکہ کا ایجنٹ تھا، اس کے بعد این آر او کے ذریعے سے زرداری کو لایا، اس نے اسی ایجنڈے کو اور آگے بڑھایا، امریکہ کے وفادار ہونے کا حق ادا کیا۔ زرداری کے بعد ہم سمجھے تھے کہ شاید اب نواز شریف وہ اس قسم کے کردار کا حامل نہیں ہوگا، لیکن معلوم ہوا کہ نہیں، امریکہ نے پوری طرح سے پہلے پوری بات چیت کر کے کہ ہمارے ایجنڈے کو آگے بڑھاؤ گے پھر اس کو حکومت میں آنے دیا۔ آتے ہی بیان بازی کے ذریعے سے قوم کو دھکا دینا اور کام وہ کرنا جو کہ امریکہ کے مقاصد کو پورا کرنے والا ہے. آئی ایم ایف سے پھر بہت بڑا قرضہ لے لیا سودی اور اس کی سخت شرائط کو مان لیا گیا. اسی طریقے پر قوم کو لارے لپے دیے گئے تھے, 6 مہینے میں لوڈ شیڈنگ ختم کریں گے, یہ کریں گے, وہ کریں گے. اب کہہ رہے ہیں کہ لوڈ شیڈنگ تو ختم ہوگی 2017 میں جب ہم دفع ہو جائیں گے. بجلی ابھی سے مہنگی کر رہے ہیں. کیوں مہنگی کر رہے ہیں؟ کہ آئی ایم ایف نے کہا ہے پاکستان کو مفلوج کرو, بجلی مہنگی ہو جائے, گیس مہنگی ہو جائے, ہر چیز خود بخود مہنگی ہو جائے گی, انڈسٹری یہاں کی بیٹھ جائے گی اور پھر پاکستان دوسروں کا مزون منت ہوگا. باہر سے آنے والی چیزیں سستی ہوں گی, اپنے ہم بننے والی چیزیں مہنگی ہوں گی. تو فیکٹریاں بند, بے روزگاری, اور جب فیکٹریاں بند ہوں گی اس کے بعد وہ چیزیں اور مہنگی کریں گے کہ اب تو یہ مجبور ہے ہم اسے لیں گے, لہٰذا بن پور کو چوبر نکالو. اس پالیسی پر نواز شریف صاحب بھی گامزن نظر آتے ہیں. سود کو ختم کرنے کے بجائے ملک کو مزید سودی قرضوں کے اندر پھنسا دیا ہے. کاش یہ سارے کے سارے حکمران سمجھ لیں کہ امریکہ کے ساتھ وفاداری میں کچھ نہیں ہے. دنیا کی بھی رسوائی ہے اور آخرت کی بھی رسوائی ہے. لہذا امریکہ سے رشتہ توڑ کر کاش یہ اللہ سے رشتہ جوڑے, اللہ سے خوش کرے. اس حوالے سے حکومت جاتی ہے تو 100 مرتبہ جائے. کون ہمیشہ حکومت میں رہا ہے اور کون ہمیشہ دنیا میں رہا ہے؟ اللہ کرے کہ دین کی وجہ سے کوئی نقصان ہو جائے, دین کی وجہ سے کوئی مصیبت آ جائے تو اللہ کے تو سرخرو ہوں گے نا, جانا تو اللہ ہی کے پاس ہے. تو بہتر یہ ہے کہ ہم دنیا میں ہی اللہ کی طرف پلٹے ہیں. آج میں نے آپ کے سامنے سورہ زاریات کی آیت نمبر 50 آپ کو سنائی ہے, ففروا الی اللہ, تیزی کے ساتھ دوڑو اللہ کی طرف. فروا, لکو تیزی کے ساتھ دوڑو اللہ کی طرف. تو یہ پیغام حکمرانوں کے لیے بھی ہے, یہ پیغام میرے اور آپ کے لیے بھی ہے. اللہ تعالیٰ ہی کے ساتھ تعلق میں ہمارے لیے اس ظلم سے جس کے ہم شکار ہیں نکلنے کا راستہ ہے. میں نے نقشہ کھینچا آپ کے پاس کہ پوری دنیا میں منصوبہ بندی کے تحت مسلمانوں کا قتل عام ہو رہا ہے, پوری دنیا میں, پاکستان میں بھی, افغانستان میں بھی, کشمیر میں بھی, عراق میں بھی, فلسطین میں بھی, مصر میں بھی, لیبیا میں بھی, شام میں بھی, برما میں بھی, دنیا میں اور اجتماعی طور پر کسی کا قتل عام نہیں ہو رہا. اگر قتل عام ہو رہا ہے تو مسلمانوں کا ہو رہا ہے. ایک ہی شکل ہے کہ اللہ سے دوستی کی جائے, اللہ کو راضی کیا جائے تاکہ اللہ کی رحمتیں پھر سے ہمارے شامل حال ہو. ففروا الی اللہ, اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف پلٹو. پھر ہمارے لیے کچھ تو کچھ امید کی کرنے بھی ہیں. میں نے شروع میں کیا کہ سن 43 کے بعد جب دوسری جنگ عظیم ختم ہوئی ہے تو امریکہ جیسی مصیبت ایک عالمی طاقت کے طور پر ابھر کر سامنے آئی اور اس نے پہلے روس کو اپنا ٹارگیٹ کیا, اب مسلمان ان کو ٹارگیٹ کر رہا ہے, اور مسلمانوں کے بعد پھر اس کا واحد حریف ہو رہا جائے گا چین, اس کو ٹارگیٹ کرے گا تاکہ دنیا میں اس کی دارہ داری قائم ہو. وہ بڑے عزم کے ساتھ کہتے ہیں کہ یہ 21ویں صدی یہ امریکہ کی صدی ہے, اس صدی میں امریکہ پورے گلوب کے اوپر چاہ جائے گا, ہمارا ورلڈ آرڈر قائم ہو جائے گا. تو جہاں یہ تصویر کا ایک تاریخ رخ ہے, تصویر کا روشن رخ یہ ہے کہ سن 45 کے بعد ہی برطانیہ جو دنیا کے عظیم سپر پاور تھا وہ سمٹ کر بڑے چھوٹے سے علاقے میں محدود ہو گیا اور بہت سارے ملک اس کے تسلط سے آزاد ہو گئے. انہیں میں اللہ کا شکر ہے کہ ہمارا ملک پاکستان بھی آزاد ہوا, اور آزاد بھی ہوا اللہ کا شکر ہے کہ اسلام کے نام پر, دنیا کا واحد ملک جس کے بننے کا اسلام کے سوا کوئی جواز ہی نہیں, نہ رنگ ایک, نہ نسل ایک, نہ قوم, نہ زبان ایک, نہ کلچر ایک. اور پاکستان کے بننے کے حوالے سے کوئی تاریخ طے نہیں تھی. بڑا اچھا کالم لکھا ہے ابھی 27 رمضان کو جنگ میں ڈاکٹر مظفر محمود, زبان سے نکل گیا جو وائسرائے یہاں پر تھا کہ جی ہم 14 اگست کو آزاد کر دیں گے ہندوستان کو. لیکن 14 اگست کیا تھی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان کہ 14-15 اگست کے درمیانی رات جب پاکستان کی آزادی کا اعلان ہوا ہے, رمضان کا مہینہ تھا, شب جمعہ تھی, 27ویں شب تھی شب قدر, اللہ نے کتنی سعادتیں اس ملک کو قائم کرنے کے لیے جمع کی. رمضان کا مہینہ, شب جمعہ, 27ویں شب, تو اسے صرف اور صرف اللہ کی طرف سے ہوا. اسی پاکستان میں تصویر کا روشن رخ یہ بھی ہے کہ باوجود دین کے دشمنوں کی مخالفت کے قرارداد مقاصد پاس ہو گئی 12 مارچ 1949 کو, جس کی وجہ سے یہاں کی جمہوریت اس نے کلمہ پڑھ لیا کہ اس ملک میں اصل حاکم اللہ ہے, ہمارے پاس جو بھی اختیار ہے اللہ کا عطا کرتا ہے, کوئی قانون سازی قرآن و سنت کے خلاف نہیں ہوئی. اور اس کے بعد جب جسٹس منیر نے پھپھی کسی, یہ ملا کون سا اسلام نافذ کرنا چاہتے ہیں, دیوبندی, بریلوی, اہل حدیث, شیعہ, کون سا, تو سارے کے سارے علماء جمع ہو گئے اور 22 نکات دی حکومت کو کہ ہم یہ والا اسلام نافذ کرنا چاہتے ہیں, یہ ہمارا مشترکہ اسلام ہے, دیوبندی بھی, بریلوی بھی, اہل حدیث بھی, شیعہ بھی, سب نے مل کر. اور اس کے بعد اللہ کا شکر ہے کہ اسی ملک میں دینی قوتوں نے تحریک چلائی اور ختم نبوت کی تحریک کامیاب ہو گئی, قادیانیوں کو کافر قرار دیا گیا. اسی ملک میں دینی قوتوں نے تحریک چلائی اور تحفظ ناموں سے رسالت کا قانون پاس ہوا. اسی ملک میں دینی قوتوں نے تحریک چلائی اور جب 2010 کے آخر میں اور 2011 میں حکومت توہین رسالت کے قانون کو ختم کرنے پر تلی ہوئی تھی تو سڑکوں پر آ گئے اور ایسے شاندار مظاہرے کیے کہ حکومت اپنے ناپاک ارادوں سے پاک آ گئی. تو آج بھی اسی طریقے پر ہم متحد ہو کر اللہ کے لیے متحد ہو جائیں, دینی قوتیں متحد ہو جائیں. اور مصر کی مثال ہمارے سامنے ہے کہ قطن کوئی کمپرومائز نہ کریں, نہ فوج کے ساتھ نہ عدلیہ کے ساتھ. جیسے ایران میں آیت اللہ خمینی نے کوئی کمپرومائز نہیں کیا, وقت لگا ہے, 17 سال اس کی جد و جہد رہی ہے, قربانیاں دی ہیں, لوگوں نے جانیں دی ہیں, لیکن پورے اختیار کے ساتھ وہ ایران میں قابض ہوا اور اس کے بعد وہاں پر مذہبی طبقے کی جارہ داری ہے. ہمیں ان سے لاکھ اختلافات صحیح, لیکن وہاں پر کوئی ان کو رکاوٹ نہیں ہے. آیت اللہ خمینی آئی, ان کا روحانی پیشوا وہ ڈومینیٹ کر رہا ہے, عوام نے صدر چنا ہے, لیکن صدر نے حلف اس وقت اٹھایا جبکہ مذہبی رہنما نے اس کی توثیق کی ہے. افغانستان میں طالبان نے کوئی کمپرومائز نہیں کیا, قابض ہوئے, اسلامی حکومت قائم کر دی. اس کے بعد امریکہ نے دھمکی دی, یا تو ڈالروں کی بارش قبول کرو اور یا بموں کی بارش قبول کرو, کوئی کمپرومائز نہیں کیا, بموں کی بارش قبول کرنے پر تیار ہو گئے, ڈٹے رہے, اللہ نے سرخرو کیا. تو اگر آج بھی ہم ڈٹ جائیں اور متحد ہو جائیں کہ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنا ہے, نہ فوج کی پرواہ ہے نہ عدلیہ کی پرواہ ہے, فوج ہر مسلمان ملک کی امریکہ کی پالی ہوئی ہے, امریکی امداد کے سارے اس کے خرچے بھی چلتے ہیں, اس کی تربیت بھی ہوتی ہے, اس کو ہتھیار بھی ملتے ہیں, تو بڑے بڑے جرنیل جو بھی اوپر آتے ہیں امریکہ کی مرضی سے آتے ہیں. لہذا ان کے ساتھ کمپرومائز کرنا اور یا کچھ لے دے کر حکومت میں آنا, مصر کا تجربہ بتا رہے ہیں کہ یہ ساری باتیں نقصان دہ ہیں. متحد ہو کر اگر آج بھی تحریک چلائی جائے اس ملک میں تو انشاءاللہ عوامی قوت کا راستہ کوئی نہیں روک سکتا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس رخ پر آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد ہے ان تنصر اللہ ینصرکم, اگر تم اللہ کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا. تو کاش ہم اللہ کے حق کے لیے سڑکوں پر آ جائیں. لوگ آتے اپنی تنخواہوں کے لیے, بجلی کے لیے, مہنگائی کے لیے,
اللہ کرے کہ ہم مسلمان, ملک اللہ کا ہے, زمین اللہ کی ہے, اس پہ اللہ کی مرضی نافذ ہونی چاہیے. جو اپنے بنائے ہوئے قوانین نافذ کر رہا ہے وہ لٹیرا ہے, غاصب ہے, غدار ہے, اللہ کا باغی ہے. اس جذبے کے تحت اگر ہم آئیں گے تو اللہ کی مدد آئے گی. اور اللہ کی مدد کے حوالے سے بڑی خوشکن آیت ہے سورہ آل عمران کی آیت 160, کہ اِن ینصرکم اللہ فلا غالب لکم, اگر اللہ تمہاری مدد کرے تم پہ کوئی غالب نہیں آ سکتا. وَإِن يَخْذُلْكُمْ, اور اگر اللہ تعالیٰ تم سے مدد کا ہاتھ کھینچ لے, فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ, تو اس کے بعد کون تمہاری مدد کرے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں فرقہ وارانہ مسائل سے اوپر اٹھ کر ایک اعلیٰ کام کے لیے جمع ہونے کی توفیق دے. کون سا کام؟ میں نہیں کہہ رہا, اللہ کہہ رہے ہیں, اَنَقِيمُ الدِّين وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِي, دین کو قائم کرو, اس حوالے سے تفرقے میں نہ پڑو, اپنا مسلک برقرار رکھو. لیکن مسلک کو اہمیت نہ دو, دین کو اہمیت دو. دین بڑا وسیع ہے, اس کے تحت مسلک ہے, حنفی مسلک ہے, شافعی مسلک ہے, اہل حدیث مسلک ہے, یہ سارے کے سارے مسلک مسلمانوں کے ہیں. نیک نیتی کی بنیاد پر ان میں اختلاف رائے ہے, کوئی بات نہیں, لیکن ترجیح مسلک کو مت دو, ترجیح دین کو دو, کہ دین قائم ہونا چاہیے. اور اس دین کے حد و خال کیا ہوں گے؟ اللہ کا شکر ہے کہ 22 رکعت علماء کے ہمارے پاس موجود ہیں, اس کی روشنی میں انشاءاللہ ایک دینی حکومت قائم ہو سکتی ہے. اللہ تعالی ہمیں اس کی طرف پیش قدمی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جب دین غالب ہوگا تو پھر ہماری عید واقعی عید ہوگی, ورنہ اس وقت پھر آپ کو شعر سنا رہا ہوں کہ پیام عیش و عشرت ہمیں سناتا ہے, حلال عید ہماری ہنسی اڑاتا ہے. ہماری اصل خوشی اس وقت ہوگی جبکہ اس دنیا میں دین کو غلبہ حاصل ہوگا, امت مسلمہ کو عزت حاصل ہوگی. اقول قولی حاذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.